الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلی مجلس میں ہم امانت داری کے خلق کے بارے میں پڑھ رہے تھے اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامن برکاتہم کی کتاب مکارم اخلاق میں سے. یہ ساتواں خلق ہے یا چھٹا ساتواں خلق. تو امانت داری کے موضوع پر حضرت نے بیان فرماتے ہوئے یہ عنوان باندھا تھا کہ رزق کے خزانے آسمانوں پر محفوظ ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم خیانت اس لیے کرتے ہیں کہ ہوس ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، مال سمیٹنے کی خواہش ہوتی ہے، یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے، مگر ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رزق اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالی نے اس کو دنیا میں نہیں رکھا بلکہ فرمایا کہ وفی السمائی رزقکم، کہ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. دنیا میں ہوتا تو شاید دنیا والے اس کو چرا کے لے جاتے، تم سے چھین لیتے، لیکن یہ تو آسمانوں میں ہے کہ جہاں پر دنیا والوں کی دسترس ہی نہیں. تو جیسے دنیا میں بینک ہوتا ہے، وہاں انسان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تمہارے بینک آسمانوں پر ہیں، نہ وہاں ڈاکہ پڑ سکتا ہے، نہ تمہارے اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ نکلوا سکتا ہے، کوئی اس قسم کی پاسبلٹی ہی نہیں ہے. کنٹرول اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے ہی تمہیں رزق پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والا ہے اور درمیان میں اسے کوئی خرد برد نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ پہنچانے والا ہے. یہ کوئی ڈاک کا لفافہ نہیں کہ ایک نے بھیجا تو درمیان میں سے کہیں غائب ہو گیا، یہ اللہ کا نظام ہے. تو یہ بات کرتے ہوئے پھر ایک ضمنی بات اسی کے تحت شروع ہو گئی تھی کہ وفی السماء رزقکم، یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں ماڈرن ڈے سائنس سے بھی بہت طریقوں سے دیکھنے کو مشاہدہ کرنے کو ملتا ہے. اور ساجد نے یہ بات کری تھی کہ ہم ایک سائنس کی کلاس بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو اس کلاس کے اندر بچوں کو بتایا کہ ایک ایک جو اللہ تعالیٰ نے مالیکیول بنایا ہے، ایک ایک ذرہ ایٹم کا جو بنایا ہے، ایٹمز مل کر کے، دو ایٹم مل کے ایک مالیکیول بن جاتے ہیں، تین مالیکیول مل کر کے جو ہے وہ کوئی ایک گیس بن جاتی ہے، کوئی ایک مٹیریل بن جاتا ہے، جیسے H2O، تو وہ دو ہائیڈروجن کے مالیکیولز اور ایک آکسیجن کا مالیکیول. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا، فرشتوں کا نظام، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک مالیکیول کو یا اس سے بھی چھوٹی چیز کو چلوا رہے ہوتے ہیں. ایک ایک مالیکیول جو اس کائنات کے اندر موجود ہے، اس فزیکل یونیورس کے اندر موجود ہے، اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرشتہ بنایا ہوا ہے. تو یہ ہمارے پروردگار کا نظام ہے جو کہ اتنا کمپریہنسو ہے، اتنا ڈیٹیلڈ ہے. اسی کے اوپر مزید دل میں چاہا کہ کل بھی ہم ایک کلاس پڑھا رہے تھے، تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی ایک بات آئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اوشنز بنائے، بڑے بڑے سمندر، پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن، تو ان اوشنز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جس کو کہ اوشن کرنٹس کہتے ہیں. اوشن کرنٹس یعنی ویسے تو لگتا ہے نا کہ جیسے جو سمندر کا پانی ہوتا ہے وہ چلتا نہیں ہے، دریا کا پانی چلتا ہے، سمندر کا پانی جو ہے وہ اپنی جگہ پر سٹل رہتا ہے، لیکن یہ تو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ سمندر کا پانی کہیں جا نہیں رہا، وہ کھڑا ہوا پانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کرنٹس بنائے ہوئے ہیں، یعنی جن کو کہ اوشن سٹریمز، سرفیس سٹریمز کہا جاتا ہے، اور ان سٹریمز کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ باقاعدہ فلو کرتا ہے، باقاعدہ چلتا ہے، سفر کرتا ہے. تو کل بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ دنیا کے اندر جو سائنسدانوں نے اپنے سیٹلائٹس کے ذریعے سے اور اپنے دوسرے آبزرویشنز کے ذریعے سے سرفیس سٹریمز آئیڈینٹیفائی کری ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی سٹریم غالباً ان کے اس لحاظ سے وہ ہے، وہ کہلاتی ہے گلف سٹریم. گلف سٹریم یہ سٹریم جو ہے یہ انڈین اوشن کی طرف سے آتی ہے، یہ اٹلانٹک اوشن میں داخل ہوتی ہے اور یہ گلف آف میکسیکو کے اندر انٹر ہوتی ہے. میکسیکو کا جو گلف ہے جو کہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان ایک بند سی جگہ ہے، جیسے یہ پرشین گلف ہے نا، جس طرح سے یہ ریڈ سی ہے بند جگہ، اسی طرح وہاں پر بھی ایک بند جگہ ہے، اس کے اندر وہ انٹر ہوتی ہے اور انٹر ہو کر کے پھر وہ باہر نکل آتی ہے، نارتھ امریکہ کی طرف چلی جاتی ہے. وہاں پہ جا کر کے گلف آف میکسیکو میں اس کا ٹیمپریچر جو ہے، اس پانی کا ٹیمپریچر رائز ہو جاتا ہے، 30 ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور پھر یہ پانی اوپر کی طرف جاتا ہے. یعنی یہ جو سٹریم ہے نا، یہ جو بہاؤ ہے اوشن کے اندر پانی کا، یہ بہاؤ اوپر کی طرف جاتا ہے اور اوپر جا کر کے یہ کانٹیننٹل ڈیفلیکشن کی وجہ سے یہ ڈیفلیکٹ ہو کر کے یورپ کی طرف مڑ جاتا ہے، اور یورپ کی طرف مڑ کر کے جب یہ گریٹ بریٹن کے قریب پہنچتا ہے، ناردرن یورپ کی طرف پہنچتا ہے، تو وہاں پہ جا کر کے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے نیچے سے گرمی اکٹھی کری تھی، میکسیکو کے گلف میں سے جو اس نے گرمی اکٹھی کری تھی، اس گرمی کو جا کر کے یورپ کے بارڈر کے اوپر یہ ریلیز کر دیتا ہے. یعنی ہیٹ انرجی جو ہے اس کو یہ ریلیز کرتا ہے. اس ہیٹ انرجی کی وجہ سے جو کہ اس گلف سٹریم کے تھرو ہوتے ہوئے نیچے سے اوپر آ رہی ہوتی ہے، یہ جو اوپر آ کر کے یورپ پہ ریلیز ہوتی ہے نا، اس ہیٹ انرجی کی وجہ سے یورپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مزید نیچے گرنے سے بچ جاتا ہے. اگر یہ گلف سٹریم نہ ہوتی، اگر یہ پانی اوشن سے نیچے سے اوپر ٹریول نہ کر رہا ہوتا، تو اس وقت یورپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اس وقت جتنا ٹیمپریچر ہے اس سے 5 to 10 degrees نیچے ہوتا. اور اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یورپ کے اندر جو آپ کو لش گرین پیسچرز نظر آتے ہیں، اچھے اچھے کھیت نظر آتے ہیں، کھلیانے نظر آتی ہیں، انسانی زندگی نظر آتی ہے، حیوانی زندگی نظر آتی ہے، اتنے جو ہے وہ انسان وہاں پہ بستے ہیں آج کے دور کے اندر، کوئی بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ پورا کا پورا یورپ جو ہے وہ آئس سے اور سنو سے ڈھکا ہوا ہوتا، سنو سے اور آئس سے ڈھکا ہوا ہوتا. جیسے کہ یہ کہتے ہیں لاکھوں سال پہلے جو ہے نا وہ آئس ایج ہوا کرتی تھی، جیسے کہ اس وقت جو ہے وہ صرف نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے اوپر جس طرح سے آپ کو سنو نظر آتی ہے، ویسی سنو جو ہے وہ یورپ کے اندر بھی ہوتی. اگر یہ گلف سٹریم ہیٹ کو لے کر کے اوپر نہ آ رہی ہوتی، تو سائنسدانوں نے پھر اپنی کیلکولیشنز اور ایکویشنز کے ذریعے سے اس کو کیلکولیٹ کیا، ایک تخمینہ نکالا، ایسٹیمیشن نکالا کہ یہ جو ہیٹ گلف سٹریم کے ذریعے سے اوپر پہنچتی ہے نا، اگر یہ ہیٹ نہ پہنچ رہی ہوتی تو یورپ کو آبادی کے قابل بنانے کے لیے جتنی ہیٹ کی ضرورت تھی، اس کے لیے ہمیں 1 million نیوکلیئر پاور پلانٹس کی ضرورت ہوتی، 10 lakh نیوکلیئر پاور پلانٹس کی ضرورت ہوتی یورپ کو قابل رہائش بنانے کے لیے، جیسا کہ وہ آج ہے. تو یہ پانی کیسے موو ہوتا ہے، یہ پانی نیچے سے اوپر کیسے جا رہا ہوتا ہے؟ بچوں سے سوال بھی کیا تھا پچھلی کلاس کے اندر کہ پانی کے موو ہونے کا مطلب کیا ہے. اگر آپ ذرا سطحی نگاہ سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جی پانی از کمپوزڈ آف ڈراپس، ڈراپلیٹس، عامیانہ زبان کے اندر کہیں گے کہ جی پانی کے ڈراپس موو ہوتے ہیں اوپر. لیکن اگر آپ سائنسی زبان میں کہیں گے تو اس کو کہیں گے کہ پانی کے مولیکیولز موو ہو رہے ہیں، وہ انڈین اوشن سے لے کر کے چل رہے ہیں، اٹلانٹک اوشن میں جا رہے ہیں، وہ مولیکیولز ٹریول کر رہے ہیں پانی کے اندر. اب وہ کس وجہ سے ٹریول کر رہے ہیں وہ الگ ایک ڈسکشن تھی جو پچھلی دفعہ ہو چکی، کہ ونڈ انرجی جو ہے وہ وہاں سے انرجی آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو موو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ بچوں کو بتایا کہ جب ہم بلائی والی چائے پیتے ہیں بھینس کے دودھ والی چائے جب پیتے ہیں نا تو اس کے اوپر بلائی جم جاتی ہے, تو بلائی کو جو ہے وہ پھونک مار کر کے ہم آگے کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ونڈز جو چلتی ہیں, والمرسلات عرفا, جو فرشتے ان ونڈز کو اللہ کے حکم سے چلا رہے ہوتے ہیں وہ پانی کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے. اور بھی ریزنز ہیں اس کے جس کی وجہ سے پانی آگے چل رہا ہوتا ہے, لیکن پانی کو کے مولیکیولس کو کون لے کر کے ٹریول کر رہا ہے؟ میرے پروردگار کے فرشتے ان کو لے کر کے ٹریول کر رہے ہیں, ایک ایک مولیکیول کو فرشتے لے کر کے آگے ٹریول کر رہے ہیں. تو جو ہمارا پروردگار پورے کے پورے کانٹیننٹ کو قابل رہائش بنانے کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے, کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا پھر وہ, اگر وہ چیلنج کرے گا کہ نہیں فرشتے یہ کام نہیں کر رہے. اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے, بے شک چیلنج نہ کرے, تو اس کے لیے بڑی آسان سی بات ہے کہ بھئی جس پروردگار نے فرشتے بنائے اسی پروردگار نے تو یہ مولیکیولس بھی بنائے. یہ مولیکیولس خود بخود تو نہیں بن گئے تھے کہ اب ان کو چلانے کے لیے پروردگار کو فرشتے بنانے پڑ گئے. مولیکیولس کس نے بنائے؟ ایٹمس کس نے بنائے؟ الیکٹرونز کس نے بنائے؟ نیوٹرونز کس نے بنائے؟ پروٹونز کس نے بنائے؟ اور اب تو سائنسدانوں نے اس سے بھی زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسکور کر لی ہیں. وہ سب کس نے بنایا؟ وہ اسی ایک رب نے بنایا, اسی ایک پروردگار نے یہ سب کچھ بنایا. اور پھر ان کو چلانے کے لیے فرشتوں کا نظام, جنات کا نظام, انسانوں کا نظام, حیوانوں کا نظام, مختلف قسم کے نظام بنائے. تو یہ اس گلف سٹریم کے ذریعے سے ہیٹ انرجی پورے کے پورے یورپ کے کانٹیننٹ کو مل رہی ہوتی ہے, اور لاکھوں کروڑوں کاؤنٹیبل حد سے آگے جا کر کے میرین لائف بھی اوپر جا رہی ہوتی ہے, اور سالٹ کانٹینٹ بھی اوپر جا رہا ہوتا ہے. یہ سب کا سب رزق ہے, پروردگار کا پہنچایا ہوا رزق ہے, کہ جس کی وجہ سے صرف اس ایک کانٹیننٹ کے اندر جو ہے نا یہ ساری کی ساری زندگی چل رہی ہے. اور وہ تو دنیا کے کانٹیننٹس میں سے سب سے چھوٹا کانٹیننٹ ہے, سب سے چھوٹا کانٹیننٹ ہے وہ. تو باقی کانٹیننٹس کے اوپر جن کے اوپر ہیومن لائف رہتی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے رسک پہنچاتے ہیں؟ یہ وہی ایک پروردگار ہے, یہ کوئی الگ پروردگار نہیں ہے. یہ کوئی جو گریک میتھولوجی کے اندر مختلف گاڈز ہوتے ہیں, ایک گاڈ ہوتا ہے ہرکولس, جس نے کہ نا آسمان کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا ہوا ہے, یوں کر کے کھڑا ہوا ہے, وہ آسمان کو اس کے اوپر اٹھا ہوا ہے. وہ گاڈ جو ہے وہ یہ والا کام کر رہا ہے, فلانا گاڈ جو ہے وہ دوسرا والا کام کر رہا ہے. ہندوؤں کے اندر ایک گاڈ ہوتی ہے جس کو کہ لکشمی کہتے ہیں, وہ جو ہے وہ مال پیسے کا کام کر رہی ہے, اور فلانی گاڈ جو ہے وہ دودھ پہنچانے کا کام کر رہی ہے, اس کو گائے کہتے ہیں, وہ دودھ پہنچانے کا کام کر رہی ہے. فلانا گاڈ جو ہے وہ کچرے کھانے کا کام کر, اس کو چوہا کہتے ہیں, وہ بھی ایک گاڈ ہے. نہیں, گاڈ ایک ہی ہے, صرف ایک, اللہ. وہ ہر ہر جگہ, ہر ہر اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے. کیسے پہنچا رہا ہے ہم تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. تو جو اس اللہ کو جانتا ہے, جو اس اللہ کے بارے میں جانتا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں, الرحمن فاسأل بہ خبیرہ, الرحمن فاسأل بہ خبیرہ, رحمان کے بارے میں اس سے پوچھو کہ جو اس کی خبر رکھتا ہے, جو اس کے بارے میں جانتا ہے, جو اس کو پہچانتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ رحمان کو پہچانتے ہیں؟ یہ علم والے ہوتے ہیں, یہ عرفان والے ہوتے ہیں, یہ آگہی والے لوگ ہوتے ہیں. تو جو اب اس پروردگار کو پہچانتا ہے, یا اس کے پاس علم موجود ہے جس علم کی روشنی میں وہ پروردگار کو پہچان سکے, پروردگار کو جان سکے, پروردگار کی قدرت کو سمجھ سکے, تو اب وہ یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ رزق کہاں سے کمائیں گے, میں رزق کہاں سے کماؤں گا, میرے بچے رزق کہاں سے کمائیں گے, میری بچی رزق کہاں سے کمائے گی, اگر میں نے اس کو یونیورسٹی نہیں بھیجا, اگر میں نے اس کو کیریئر اورینٹڈ نہیں بنایا, اس کے بنائے ہوئے پروردگار کے بنائے ہوئے رول سے ہٹا کر کے اس کو اپنا بنایا ہوا ایک رول یا کافروں کا بنایا ہوا ایک رول جب تک اسائن نہیں کیا, وہ کھائے گی کہاں سے, اس کا گزارا کیسے ہوگا, مشکل میں پھنس جائے گی تو کیسے اپنے آپ کو بچائے گی؟ تم رحمان کو پہچانتے نہیں ہو, تم نے ابھی تک نہیں پہچانا اس رحمان کو, تم نے ابھی تک نہیں جانا اس رحمان کے بارے میں. اتنی کی پاک کتابیں کھنگال لیں, اتنا علم حاصل کر لیا, پھر بھی نہیں پہچان سکے کہ تمہارا کام پروردگار کی بندگی تھی, تمہارا کام تھا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا اور ان کو چلانا اور آگے پھیلانا, یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ یہ سارے ایمان والوں کے اوپر فٹ ہوتا ہے, یہ بات سارے ایمان والوں کے اوپر. کیونکہ ہر ایمان والا جو ہے وہ کافروں کے مقابلے میں عالم دین ہے. اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا، قرآن دیا اس کو، نبی علیہ السلام کی سیرت دی اس کو، حدیث مبارکہ کا خزانہ دیا اس کو. تو یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ جو کہ حضرت فرما رہے ہیں، حضرت نے ایک جگہ تو ساری باتیں نہیں کر دی ہوتی ہے نا، تو فرما رہے ہیں اس ایک جگہ کے اوپر کہ جب رزق کو کوئی درمیان میں چرا نہیں سکتا تو پھر ہم کیوں کسی کے رزق پر ہاتھ مارتے ہیں، ہم اس کا رزق لے نہیں سکتے، رزق تو ہمیں اپنے مقدر کا ملے گا. جب مجھے اپنے مقدر کا ملنا ہے تو دوسرے کا رزق چوری کرنے سے سوائے گناہ کے اور کیا ملے گا. اس لیے جس کے دل میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والے ہیں تو وہ دوسرے کے پیسے پر آنکھ بھی اٹھا کر کے نہیں دیتا، نہیں دیکھتا. اسی طریقے سے جس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والے ہیں تو وہ اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، اپنی ذات کے اندر بھی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کو زمانے میں بھی محفوظ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو توڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پیچھے نہیں چھوڑتا کہ نہیں آخر کو کمانا بھی تو فرض ہے، آخر کو دنیا والوں کے بھی تو ساتھ چلنا ہوتا ہے، دنیا والے ناراض ہو گئے تو چندہ کہاں سے دیں گے، کام کیسے چلے گا، مدرسہ کیسے چلے گا، یا فلانا محنت کیسے چلے گی، تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ایسا نہیں کیا، ہمارے اکابرین نے دین کو جیسا اپنے اوپر سے پایا ویسے ہی آگے بڑھایا. اب یہ ہماری کمی کوتاہی ہے کہ ہم دنیا سے اتنے مرعوب ہو گئے ہیں، اتنے مرعوب ہو گئے ہیں کہ ہم اس دین کے اندر جو ہے نا وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ نہیں یہ وجہ بنے گی کہ اس دنیا کے اندر نا پھر ہمیں فارغ کر دیا جائے گا اپنے جاب سے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک کام دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، اگر تم وہ کام نہیں کرو گے اور جیسا اس کام کو تمہیں کرنے کو کہا گیا تھا اگر ویسے نہیں کرو گے، یو ول بی فائرڈ. اس وقت نا پھر گیت گانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس وقت پھر راگ الاپنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور جیسے آج ہم نے اپنا وتیرا بنایا ہوا ہے کہ صرف جو دشمن ہوتا ہے نا تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں، بہت برا بھلا، جی دشمن ہے برا بھلا، یہ اتنا برا، یہ برا کر رہا ہے، وہ برا کر رہا ہے. دشمن سے سیکھتے کیوں نہیں ہو؟ دشمن تو سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، وہ غلطیوں کی نشاندہی کرواتا ہے. دوست کو تھوڑی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، دوست کے ذریعے سے کوئی تھوڑی غلطیاں پتہ چلتی ہیں کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں. یہ تو دشمن ہوتا ہے نا کہ جو کہ صحیح آئینہ دکھاتا ہے کہ کیا تم نے غلط کیا ہوا تھا جس کا کہ میں فائدہ اٹھا کر کے اب تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں. کور یور سیلف، بلڈ اپ یور فینسز، ورنہ میں تمہارے اوپر حملہ کروں گا اور تمہیں نہیں کہیں کا چھوڑوں گا میں. ہمارا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہے، بالکل ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے نا بس مگن، خواب خرگوش کے اندر مگن، اور اس کو بہت بڑا دین سمجھتے ہیں اور اس کو دین کا تمام حق ادا کر دینا سمجھتے ہیں ہم. زمین اور آسمان کے قلابے ملاتے رہنا، زمین اور آسمان کے قلابے ملاتے رہنا، یہی ہمارا دین ہے خالی، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہم نے. تو دھوکے بازی کا ایک واقعہ، ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ سرکاری نوکری کرتے تھے، ریٹائرمنٹ ہوئی تو ان کو 5-6 لاکھ روپیہ ریٹائرمنٹ کا ملا. انہوں نے سوچا کہ میں اسے کوئی کاروبار کر لیتا ہوں. ان کو ایک دوست مل گیا، ایسے لوگوں کو دوست بھی بڑے مل جاتے ہیں. اس نے ان کو بڑے سرسبز باغ دکھائے کہ تم اگر پیسہ انویسٹ کرو گے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، پروفائل بتائی کہ جی چند مہینوں میں پیسے اتنے ہو جائیں گے پھر اتنے ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں سبز باغ دکھانا. تو اس کے دوست نے جو ہے وہ اس کو سبز، جیسے دوست کرتے ہیں، دوستوں کا کام سبز باغ دکھانا ہوتا ہے، اس سے اچھے تو دشمن. فرماتے ہیں نا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بیوقوف دوست جو ہوتا ہے نا وہ سبز باغ دکھاتا ہے اور اس طرح سے لوٹیا ڈبوتا ہے پھر وہ اپنے دوستوں کی، اور دشمن جو ہوتا ہے عقل مند وہ پھر محتاط رہنے کی وجہ بنتا ہے، محتاط رہنے کی وجہ بنتا ہے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی وجہ بنتا ہے. تو اس دوست نے جو ہے وہ اس کو سبز باغ دکھائے، اس نے بڑے سبز باغ دکھائے، اس کو یقین آ گیا اور اس نے پیسے انویسٹ کر دیے. یہ شریف آدمی تھا, دفتر آتا تھا, مگر پیسے کا حساب اس کے پارٹنر کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پارٹنر کی نیت شروع سے خراب تھی. چنانچہ 2 سال کے اندر اس نے سارے پیسے اپنے الگ اکاؤنٹ میں منتقل کر کے ایک دن اس کو بتا دیا کہ جی ہمارا تو سارا پیسہ ضائع ہو گیا اور ہمیں تو کمپنی بند کرنی پڑے گی. جبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ رہو تم بھائیوں کی طرح لیکن معاملات تم غیروں کی طرح کرو. جب ایک دوسرے کے ساتھ بزنس ریلیشن شپ میں انٹر ہو نا تو ہر چیز کو لکھا کرو, ہر چیز کا جو ہے وہ حساب کتاب رکھو. چاہے کسی قریبی رشتے دار کے ساتھ, چاہے کسی سالوں پرانے دوست کے ساتھ بھی تم بزنس کر رہے ہو, لکھت پڑھت کا انتظام کرو. لیکن یہ بزنس کے اندر. باقی دعوت کھانا ہے بھائیوں کی طرح سے کھاؤ, دعوتیں کرنا ہے, رہنا ہے, میل جول رکھنا ہے, اس کے اندر تم بھائیوں کی طرح سے رہو, اس کے اندر نہیں کرو یہ ساری چیزیں. تو یہ صاحب بڑے پریشان ہوئے, گھر آئے اور رو رو کے حالت بری کر لی. ان کو غم یہ تھا کہ میری ساری عمر کی یہ کمائی تھی, میں اسے کاروبار میں نہ لگاتا تو کم از کم میرے بچوں کے کام تو آ جاتا, ان کی تعلیم, ان کا کھانا پینا, باقی ضروریات پر یہ رقم خرچ ہو جاتی. اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا تھا. چنانچہ یہ کسی اللہ والے کے پاس گئے اور وہاں جا کر بہت دکھ سے روئے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا. تو انہوں نے تسلی دی اور پھر ان سے سوال پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رزق کہاں ہے. تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے کہا وفی السماء رزقکم, کہ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. جب آسمانوں میں ہے تو تمہارا رزق کوئی چرا نہیں سکتا, وہ تم ہی تک پہنچ کے رہے گا. اب انہوں نے نصیحت کی کہ تم 2 کام کرو. ایک کام تو یہ کرو کہ اس بندے کو معاف کر دو جس نے تمہیں دھوکا دیا ہے, اس کو معاف کر دو, یعنی اپنے دل کو صاف کر لو. معاف کرنے کا کیا مطلب؟ اپنے دل کو صاف کر لو, اس کے اندر سے کدورت نکال دو, بغض نکال دو. صاف دل کے ساتھ تم آگے بڑھو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہوگا. اور دوسرا کام یہ کرو کہ کچھ محنت مزدوری شروع کر دو. جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینا ہے وہ تمہیں مل جائے گا, اس کو یقین آ گیا. اب یہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں, تو اس نے سوچا کہ میں دیہاتی علاقے میں رہتا ہوں اور دیہات میں کاشتکاروں کو فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ دیہات سے شہر جاتے ہیں, فرٹیلائزر لاتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں, تو کیوں نہ میں یہی کام کر لوں. چنانچہ شہر گیا اور اس نے فرٹیلائزر کی کمپنی سے بات کی کہ اگر آپ مجھے ایڈوانس پر دے دیں تو میں 1 مہینے کے اندر آپ کو اس کی قیمت لوٹا دوں گا. کمپنی والوں نے کہا کہ اچھا, لکھا پڑھا سمجھدار بندہ ہے, تو وہ اس کی پیشکش مان گئے اور انہوں نے کچھ فرٹیلائزر اسے دے دیا, یعنی کھاد وغیرہ اس کو دے دی. یہ گاؤں گیا اور مناسب منافع پر لوگوں کو بیچا اور کمپنی کے پیسے واپس کر دیے. پھر انہوں نے اور فرٹیلائزر دے دیا. پھر اس نے ایسے ہی کیا, حتیٰ کہ لینے والوں کو بھی اعتماد ہو گیا اور دینے والوں کو بھی اعتماد ہو گیا کہ یہ بندہ دھوکہ نہیں دیتا ہے, جو کچھ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. اللہ کی شان کہ اللہ رب العزت نے اس کے کام میں اتنی برکت ڈالی, اتنا پروفٹ ہونے لگا کہ 5 سال کے بعد خود اس نے اپنی زبان سے مجھے بتایا کہ 14 کروڑ روپے کا فرٹیلائزر کا میں خود مالک ہوں اور جو نقصان ہوا تھا وہ 4-5 لاکھ روپے کا تھا خالی. سبحان اللہ, اس نقصان پر بندہ اگر بات سنتا ہے تو اس کو ہمدردی ہوتی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہمدردی نہیں ہوئی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو اس پر کتنی ہمدردی ہوئی ہوگی. لیکن اس نے آگے جو نیت کی کہ میں نے معاف بھی کر دیا اور میں کسی کو دھوکہ بھی نہیں دوں گا, اللہ کو یہ بات پسند آ گئی, اللہ نے برکت دے دی, اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دیا. اس لیے انسان جو دھوکے سے کماتا ہے وہ کسی اور کا رزق نہیں ہوتا, اپنا ہی ہوتا ہے, مگر اس کو حرام کمانے کا عذاب ہوتا ہے. تو رزق کے بارے میں بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ملتی ہے تقدیر سے کہ یہ انسان کا لکھا ہوا ہے, جبکہ جو اس کا عمل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے ایک ڈفرنٹ لیول کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر اس کو اختیار دیا ہوا ہے, اس کے اندر سے جو اگر وہ صحیح اختیار کرتا ہے تو اس کو حلال ملتا ہے اور اگر غلط اختیار کرتا ہے تو اس کو حرام ملتا ہے, لیکن ملتا وہی ہے جو کہ اس کو پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مقدر میں لکھا پتھر پر لکیر, تقدیر کے اوپر پکا یقین رکھیں کہ میرا رزق مجھے مل کر رہے گا. اس کی ایک مثال سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے مقدر میں لکھا ہے کہ اس نے رولز رائس گاڑی میں بیٹھنا ہے, یہ تقدیر میں لکھ دیا. اب اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ بندہ بزنس مین بنے, خوب پیسے کمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے کہ یہ رولز رائس گاڑی خود خرید کر اس کے اندر سفر کرے. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بندہ بجائے بزنس کرنے کے اچھا پڑھے اور نوکری کرے, حتیٰ کہ یہ ایگزیکٹو پوسٹ پر آ جائے, سیکرٹری لیول, منسٹر لیول تک پہنچ جائے, تو جب گورنمنٹ کی طرف سے گاڑیاں ملیں گی تو اس کو بھی رولز رائز گاڑی مل جائے گی، لگتا ہے پاکستان کی بات ظاہر حضرت کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر سفر کرے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ یہ بندہ دنیا کے کام کاج میں پڑھنے کی بجائے دین کا علم پڑھے، اللہ والوں کے جوتے سیدھے کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رشد و ہدایت کے کام پر لگا دے. اب اگر اس کام میں اللہ نے قبول کر لیا ہوگا تو یہ جہاں جائے گا میزبان رولز رائز گاڑی لائے گا کہ حضرت اس پہ بیٹھیں، جیسے کہ حضرت کو حضرت لوگوں نے بٹھایا ہے، تو اس کی اپنی خواہش نہیں ہے، مگر جہاں جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں نے گاڑی دی تھی لیکن ایک مہینے تک اس کو اس لیے گھر میں کھڑا رکھا ہے، آپ نے آنا تھا تو میری خواہش تھی کہ سب سے پہلے آپ اس میں بیٹھیں، زیرو میٹر گاڑی ہے، رولز رائز ہے، اور یہ اس میں سفر کر رہا ہے اور لوگ محبت کے ساتھ اس کو سفر کروا رہے ہیں، اس کی تو کوئی خواہش نہیں تھی کہ رولز رائز میں بیٹھے. اب تین صورتیں ہوئیں، بزنس مین بنا تو اللہ نے گاڑی دے دی، اگر یہ نوکری کی لائن میں اوپر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے گاڑی میں بٹھا دیا، اور اگر دین کی لائن پر چلا تو اس کو اللہ نے رولز رائز میں بٹھا دیا. اور ایک چوتھی صورت یہ بھی ہے کہ نہ یہ دین کا بنا نہ دنیا کا بنا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائیور بنا دیں گے اور پھر یہ ڈرائیور بن کر رولز رائز گاڑی میں بیٹھا کرے گا. تو مقدر میں جو لکھا ہے وہ پورا ہونا ہے، ہماری محنت سے اتنا ہوگا کہ ہم نے نوکر بن کر بیٹھنا ہے یا مالک بن کر بیٹھنا ہے، صرف یہ فرق ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا. تو دھوکہ دے کر انسان کوئی الگ چیز نہیں کما لیتا، ملتا وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا. ہاں، دھوکہ دینے سے گناہ کا ٹھپا چہرے پر لگ گیا، یعنی دل کے چہرے کے اوپر گناہ کا ٹھپا لگ گیا. اگر صبر کر لیتا تو اللہ تعالیٰ یہی مال اس کو حلال رزق کے طور پر عطا فرما دیتے، تو کیا ضرورت ہے کسی کو دھوکہ دینے کی، کسی کے مال پر نظر اٹھانے کی. آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو لوگ دھوکے سے مال کماتے ہیں پھر ان کا جاتا بھی ایسے ہی ہے. ہم نے بہت کثرت سے مثالیں دیکھی ہیں کہ دھوکے سے کمایا تو ایک ہی دفعہ میں کروڑوں چلے گئے، 5 کنٹینر یہاں پھنس گئے، 7 کنٹینر وہاں پھنس گئے، پیسے جانے کا پتہ نہیں چلتا، تو کیا فائدہ ہوا. امانت دار انسان اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے، امانت دار انسان اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے، ایمان بھی اس کا کامل ہوتا ہے. ایمان کامل ہونے کا مطلب کیا؟ کہ گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور نہیں ہوا ہوتا، تو ایسے ایمان کو کامل ایمان کہتے ہیں. اور اس کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، رزق میں برکت بھی ہوتی ہے. برکت کا مطلب کیا؟ کہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی اس کی ضروریات کو کافی ہو جاتا ہے، اور اس مال کی وجہ سے اس کی اولاد نافرمان نہیں بنتی، اس کی زندگی کے اندر تنگی اور دوسرے قسم کی جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل نہیں آتے، دین کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی اولاد کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. بیوی جو ہوتی ہے وہ 30 مارخان اور افلاطون نہیں بنتی. یہ سب کہلاتا ہے مال کی برکت، کثرت نہیں، مال کی برکت. اور کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہے لیکن جتنا ہے اس سے زیادہ دینا ہے، یا جتنا ہے اتنا جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے، یہ اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. بھئی کیوں کمایا ہے؟ کہ قبر میں ساتھ لے کر کے جاؤ گے، یا تم چلے جاؤ گے اب تمہاری اولاد نے اس کے اوپر راج کرنا ہے، تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا، تم تو ٹینشن کے مریض ہی بنے جا رہے ہو، جسمانی طور پہ مریض بنے جا رہے ہو، اور نہ جانے کیا کیا تمہاری گھر کے اندر مسئلے ہو رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور دین کی توفیق نہیں ہو رہی، تو ایسے مال کی کثرت کا کیا فائدہ. تو کثرت نہیں چاہیے، برکت چاہیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے. اس کے برعکس جو انسان بددیانتی کرتا ہے وہ ایمان سے بھی محروم اور اللہ کے عذاب کا بھی مستحق بنتا ہے. بے نیاز کرنے والی چند خوبیاں، چنانچہ سری سختی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئیں. 4 چیزیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئیں. نمبر 1، سچ بولنے کی عادت. سچ بولنے کی عادت، کتنی دفعہ بات کریں اس کے اوپر، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے. عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، ضرورتاً بھی نہیں بولتے. تو یہاں تو بالکل ہی الٹی بات کہ سچ بولنے کی عادت پڑ جائے، تاشیہ میں پڑ جائے. امانت کی حفاظت، رزق حلال اور اچھے اخلاق. جس شخص کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں اس شخص کو دنیا میں کسی چیز کی کمی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. رزق حلال اس کو مل رہا ہے, اچھے اخلاق اس کے ہیں, امانت کی حفاظت کی اس کو فکر پڑی ہوئی ہے, کوشش کرتا ہے ہر امانت کی حفاظت کرنے کی, اور سچ بولنے کی عادت. اب اس کے بعد جب اس کی خوبیاں اس کے فضائل بیان فرما دیے تو امانت میں خیانت کا اب وبال فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الخائنین, کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں خیانت کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من الجوع فانه بئس الوجیع واعوذ بکا من الخیانۃ فانها بئس البطانۃ, کہ اللہ میں بھوک سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ برا ساتھی ہے, یعنی جب کھانا چاہ رہا ہے اس وقت یہ اس کے پاس موجود نہیں ہے, کہ اس والی بھوک کی بات نہیں ہو رہی جو کہ روزے میں لگتی ہے, کیونکہ روزے کے اندر جو ہے وہ اختیاری طور پہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا, لیکن جب اس کو کھانا کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس وقت بھی نہ ملے اس کو بھوک کہا جاتا ہے, اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے. اور یہی پھر اجتماعی شکل میں بھی, انفرادی طور پر بھوک ہو یا اجتماعی شکل میں قحط سالی اور دوسرے قسم کے مسئلے ہو جن کی وجہ سے بھوک کا شکار ہوئے ہوئے ہوں, اور میں خیانت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ بدترین بتانا ہے. یا بتانا, بتانا کہتے ہیں اس بنیان کو جو کپڑوں کے نیچے پہنتے ہیں, یعنی جو جرسی وغیرہ پہنتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں. یہاں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ قیامت کے دن ہر بندے کو عذاب اس کے گناہ کے مطابق دیا جائے گا. مثال کے طور پر جو بندہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی جیسے اونٹ کی زبان ہوتی ہے, وہ یہ زبان نکالے گا اور فرشتے کینچی سے کاٹیں گے, پھر ٹھیک ہو جائے گا, پھر زبان نکالے گا, پھر فرشتے کینچی سے کاٹیں گے, یہ اس کا عذاب ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو بندہ دنیا کے اندر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوگا جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے اس طرح کھڑا کریں گے کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا صرف ہڈیاں ہوں گی, اس کے چہرے کی رانائی کو اللہ تعالیٰ چھین لیں گے کہ تو میرے سوا غیر کے در پر جاتا تھا, اس کے بدلے چہرے سے نور اور رانائی کو چھین لیا جائے گا, اس کا یہ حال ہوگا. یعنی عادتاً جو بھیک مانگتے ہیں تو یہاں پہ وہ مراد ہیں کہ ان کا یہ حال ہوگا. پھر ایسا آدمی بھی ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کا قد چونٹی کے برابر ہوگا, چھوٹا سا قد ہوگا, شکل انسانوں والی ہوگی, اور لوگ اس کے اوپر سے پاؤں رکھ رکھ کے گزر رہے ہوں گے اور یہ پاؤں کے نیچے دب دب کر پس رہا ہوگا. یہ وہ ہوگا جو دنیا میں تکبر کرتا تھا, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا, گردن اٹھا کر بات کیا کرتا تھا, گویا کہہ رہا ہو کہ ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے. یہ جو سر اٹھا کے چلنے والے تھے اللہ ان کو چونٹی کے قد میں کھڑا کریں گے اور ان کو اس دن اس طرح ذلیل کریں گے, ان کے تکبر کا عذاب دیں گے. اور جس بندے نے بددیانتی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالیں گے اور فرمائیں گے کہ جاؤ لوگوں کی امانت لے کر آؤ, اگر تم لائے تو ہم تمہیں نکال دیں گے. وہ امانت دوزخ کی آگ کے نیچے ہوگی, یہ آگ میں نیچے ڈبکی لگائے گا, جلے گا, اور جب ڈبکی لگا کے اس امید سے کہ اب میں جہنم سے باہر نکل آؤں گا امانت کو لے کر آئے گا تو سب جہنم کے کنارے, تو جب جہنم کے کنارے تک پہنچے گا تو امانت اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے گی, جب گر جائے گی تو پھر یہ ڈبکی لگائے گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا, یہ آگ سے نہیں نکل سکے گا. قیامت کے دن اس بندے کو یہ عذاب دیا جائے گا. امانت میں بددیانتی کرنے والے کے ساتھ اتنا بھیانک انجام. شراکت کا کام کرنے والوں کو تنبیہ. بعض اوقات لوگ شراکت کا کام کرتے ہیں, شریعت نے ان کے بارے میں یہ بھی بتایا ارشاد فرمایا, یقول اللہ عز و جل, یعنی پارٹنرشپ میں جو کام کیا کرتے ہیں تو ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, انا ثالث الشریکین, کہ وہ بندے دو بندے جب مل کر کاروبار کرتے ہیں تو ان کی مدد کرنے والا تیسرا میں ہوتا ہوں. ما لم یخن احدہما صاحبہ, یہ تب تک ہے کہ جب تک ایک شریک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، کہ جب ان میں سے ایک شریک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تب میری مدد کاروبار میں سے نکل جاتی ہے. تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے جب تک دونوں امانت داری کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. جب ایک شریک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے کاروبار سے نکل جاتی ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، ان میں یہ بھی فرمایا کہ حتی تتخذ لامانت مغنما وصدقۃ مغرما، یعنی قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہاں تک کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا. یعنی دوسرے کی امانت تھی تو اس کو مال غنیمت کی طرح ہڑپ کر جائے گا کہ بھئی یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، میں نے جہاد کے اندر بڑی قربانیاں دی تھیں، اب جو ہے وہ جہاد کے بدلے مجھے مال غنیمت ملا ہے تو یہ تو میرا حق ہے اور یہ تو بڑا برکتوں والا مال ہے. جیسے مال غنیمت کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا مال مال غنیمت ہوتا ہے. تو یہ دوسروں کی امانت کو مال غنیمت سمجھے گا، یعنی بالکل اس کے اندر کوئی برائی کا احساس نہیں ہوگا کہ میں دوسرے کی امانت کو غصب کر رہا ہوں. اور زکوٰۃ کو یہ ٹیکس سمجھے گا، اتنی مشکل ہوگا اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا کہ جیسے کہ ٹیکس ناجائز قسم کا جو لگایا جاتا ہے نا، اس کو نکالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ زکوٰۃ دینا بوجھ نظر آتا ہے اور دوسرے کا مال مال غنیمت نظر آتا ہے. تو شراکت کا کام کرنے والوں کو جو تنبیہ ہے، تو اس سے پھر ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اس قسم کا کام اگر کسی کے ساتھ کیا جائے نا تو بندہ پہلے اچھی طریقے سے بندے کو ٹٹولے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرے. خیانت کرنے والے مجاہد کا انجام. چنانچہ غزوہ خیبر میں ایک صاحب نے مال غنیمت میں کچھ کوتاہی کی، چھوٹی سی کوئی چیز تھی جو اس نے اپنے پاس رکھ لی تھی، شاید ایک چادر تھی خالی، حتیٰ کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے ان کی وفات ہو گئی. ان کو ایک تیر آ کر کے لگا تھا، ابھی سیرت کلاس کے اندر یہ واقعہ بھی پڑھا تھا. جب وفات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مجاہد ہے اور اس کو میدان جنگ میں زخم لگے اور یہ ان زخموں کی وجہ سے فوت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرمایا کہ اگرچہ یہ مجاہد ہے، اگرچہ اس کو زخم کی وجہ سے موت آئی، مگر اس نے مال غنیمت میں تھوڑی سی چیز اپنے پاس رکھ لی تھی. اس خیانت کی وجہ سے مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس کا جنازہ مت پڑھاؤں. اگر خیانت کرنے والے کا جنازہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا پسند نہیں کرتے تو قیامت کے دن شفاعت کرنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ جنازہ شفاعت ہی تو ہوتی ہے، یعنی جنازے کے اندر میت کے لیے دعا کی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے. دنیا میں مغفرت سے جب اپنے آپ کو الگ کر لیا تو آخرت میں پھر اس کی شفاعت کیسے کریں گے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس مومن کا جنازہ 40 ایمان والے پڑھ لیں، ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میت کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی شفاعت ہی ہے، دعا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایسے بندے کی شفاعت نہیں فرمائی تو قیامت کے دن کیا شفاعت فرمائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیانت کرنے والا بندہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کی نصیحت. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹے، عمر تجھ سے پیار کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے پیار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے راز افشا نہ کرنا، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا اور ان کی امانت میں خیانت نہ کرنا. یعنی پانچ چیزیں والد نے ان کو بتائیں. یعنی اپنی اولاد کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے سگے چچا، وہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا. وقت کم ہے لیکن یہ موضوع بڑا اہم ہے، ایک بس ہیڈنگ اور پڑھ کے پھر دعا کر لیتے ہیں. یہ دور حاضر میں خیانت کی پہلی مثال، وراثت میں خیانت، وراثت، انہیریٹنس. آج کل خیانت کی مختلف شکلیں ہیں اور یہ بہت عام ہیں۔ پہلی صورت وراثت میں خیانت ہے۔ وراثت میں خیانت یہ ہوتی ہے کہ مثلا والد فوت ہو گئے اور پیچھے سارا مال بھائی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب نہ وہ چھوٹے بھائیوں کو پورا حق دیتا ہے، نہ بہنوں کو دیتا ہے۔ جو بھائی نہ چھوٹے بھائیوں کو حق دے گا نہ بہنوں کو حق دے گا، وہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہوگا۔ حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی والدہ کو بھی پورا حق نہیں دیتے، اپنے پاس رکھتے ہیں، صرف ضرورت کا خرچہ دیتے رہتے ہیں، یہ خیانت ہے۔ اور اگر دوسری ماں ہے تو اس کا تو حق ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ شریعت میں اس کا حق ہے، کیونکہ وہ بھی تو مرنے والے باپ کی بیوی تھی نا، تو بیوی کا حق ہوتا ہے، ماؤں کا حق کے حساب سے نہیں ہوتا۔ جو مرا ہے اس کی بیوی کا حق ہے، اس کی اولاد کا حق ہے، اس کی بیٹیوں کا حق ہے۔ انما، شریعت نے کہا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یقیناً وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ بہنیں مانگتی ہیں لیکن نہیں دیتے، بہانے بناتا ہے کہ ابھی میں زمین بیچ رہا ہوں، ابھی میں فلاں کام کر رہا ہوں، پہلے سارے کاغذات سیٹ کرنے دو، اور سالوں یوں ہی گزر جاتے ہیں، وہ صرف وقت گزار رہا تھا، بہن کو دینے کی نیت ہی نہیں تھی۔ تو یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بہت عام ہے یہ کہ بہنوں کو تو حق بالکل ہی نہیں دیا جا رہا ہوتا، اور بہنیں جو ہیں وہ ڈر کے مارے جو ہے نا وہ اپنا حق معاف کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ڈر کے مارے معاف کیا ہوا حق معاف ہی نہیں ہوتا۔ معاف تو وہ ہوتا ہے جو کہ طیبِ نفسی کے ساتھ کیا جائے، دل کی خوشی کے ساتھ معاف کیا جائے۔ یہ ڈر کے مارے کہ بھیا جو ہے وہ ملنا چھوڑ دیں گے، بھیا جو ہے وہ بات کرنا چھوڑ دیں گے، بھیا سے جو آئندہ جو ان کے پاس تو جانا ہی مشکل ہو جائے گا، اس سے حق معاف بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ سلسلہ تو نسلوں میں چل رہا ہے، یہ نہیں کہ آج جو ہے وہ یہ نہیں دے رہے، اوپر بھی نہیں دیا تھا، اوپر بھی تو نہیں دیا تھا، تو اوپر کیا تھا پھر؟ جو مال تھا وہ پھر حرام مال تھا، اپنا تو اس میں سے ایک پورشن تھا نا جو کہ وراثت میں ملنا تھا، باقی جو دوسروں کا نہیں دیا تو وہ تو آپ کے لیے جائز نہیں تھا، یعنی حرام تھا۔ اب اس حرام مال کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ اس کے بعد کیا آگے؟ پھر اس کے بعد نیک نیتی ہوگی کیا؟ اس کے بعد جو ہے وہ خیر خواہی ہوگی کیا؟ اس کے بعد جو ہے وہ عبادت کی توفیق ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعا سے پہلے توبہ کلمات پڑھ لیجئے، دل میں یہ نیت کرنا ہے کہ جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں، میں ان سب کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں، اور آئندہ ان کو اپنی زندگی میں نہ دہرانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ ہم توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا الہ الا اللہ، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سلمات پڑھنے سے ہم توبہ بتائے ہو چکے ہیں انشاءاللہ۔ کے بعد جو معاملات بتائے جاتے ہیں سن لیجئے، کل چھ معاملات ہیں سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے مشائے کے نزدیک۔ پہلا معمول وہ بتاتے ہیں، صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا۔ دوسرا معمول، صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لینا۔ استغفار کے پڑھنے کے فوائد قرآن مجید سے ظاہر ہیں۔ درود شریف پڑھنے کا حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے تو وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہے. یہ معاملات جو وہ بتا رہے ہیں سارے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے ہی نکالے ہوئے ہیں. اور تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا. چوتھا معمول تقوی کا حکم, یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا, اس کو وقوف قلبی کہا. چوتھا معمول وقوف قلبی ہی ہے. اور پانچواں معمول مراقبہ ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سلسلے میں مراقبے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس نیت کے بعد بس یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ مراقبہ ہو گیا پانچواں معمول. اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے. رابطہ شیخ کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ اپنے رابطے میں رہ کر کے جو دین عمومی طور پر کتابوں سے, مجالس سے, بیانات سے, استادوں سے سیکھا جا رہا ہے, تو اس دین کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیسے لاگو کرنا ہے, اس میں جو ہے وہ شیخ کی رہنمائی کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ رہنمائی نہ ہو تو پھر شیطان جو ہے وہ رہنمائی کے لیے تیار ہر وقت مستعد رہتا ہے. وہ دین کے ذریعے سے ہی انسان کو پھر گمراہ کرتا ہے, تو دین ہی کے راستے کو پھر انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ رابطہ شیخ کا معمول ہوا. کل چھ معمولات ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم دعا کر لیتے ہیں مغرب کی اذان ہونے والی ہے. کسی کو اگر وضو بنانا ہے تو پلیز دعا کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں, بہتر یہ کہ پہلے وضو بنا لیں تاکہ دعا کے فوراً بعد ہم نماز پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انك انت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم اقام, تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہماری سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا, ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ غیر کی محبت سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت میں ہمیں حصہ عطا فرما. اے اللہ اپنے دنوں کو دنیا کی محبت سے کباڑ خانہ بنانے کی اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو, تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ تمہارے دلوں کو, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اے اللہ ہم کیا دل لے کر کے پھر رہے ہیں اے اللہ, جس کو کہ ہم کسی دنیا والے کے سامنے بھی دکھانا پسند نہیں کریں گے. اگر ہم اس کی نجاست سے اور اس کے گند خانے ہونے سے واقف ہو جائیں تو ہم کسی دنیا والے کے سامنے بھی اس کو دکھانا پسند نہیں کریں گے. لیکن اے اللہ آپ ہمارے دل کو روزانہ دیکھتے ہیں, ہر وقت دیکھتے ہیں, اور اے اللہ اس کے باوجود ہم اس دل کو بنانے کی فکر نہیں کرتے. اے اللہ اس دل کی صفائی کی فکر نہیں کرتے. اے اللہ اس دل کے اندر ہم نے کیا کیا نفرتیں پالی ہوئی ہیں, کیا کیا کدورتیں پالی ہوئی ہیں. اے اللہ کیسے کیسے بغض اور انحاب پالے ہوئے ہیں. اے اللہ کیسے کیسی گندی خواہشات پالی ہوئی ہیں. اے اللہ کیسے کیسی گندے افکار پالے ہوئے ہیں. اے اللہ اس دل کی صفائی میں ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہم اس دل کو صاف کرنے کے اوپر قدرت نہیں پاتے. اے اللہ ہماری بھی تمنا ہے کہ ہمارا دل بھی ایسا بن جائے کہ وہ آپ کے یہاں قبول ہو جائے. اے اللہ لیکن بنا نہیں پا رہے. اے اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے, آس پاس کتنے لوگ پہلے ہی جا چکے ہیں اور کتنے جو ہے وہ جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. اے اللہ ہمارا بھی ان کے اندر نمبر ہوگا تو صحیح. اے اللہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. اے اللہ یہ مہلت دل بنانے کی ختم ہو جائے گی. اے اللہ اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے اے اللہ ہمیں دلوں کو سنوارنا سکھلا دیجئے. اے اللہ دلوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ آپ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ, وہ تو صالحین کا متولی ہوتا ہے, مددگار ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں آپ کی مدد کی شدید ضرورت ہے, بلکہ اے اللہ ہمارا سارا کا سارا کام آپ کی مدد ہی پر منحصر ہے. اے اللہ ہماری پوری کی پوری کامیابی آپ ہی کی مدد پر منحصر ہے. اے اللہ ہم دنیا کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں, تھک چکے ہیں. اے اللہ دنیا کی پیچھے بھاگ بھاگ کر کے ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں. اے اللہ خواب و خاسر ہو چکے ہیں. اے اللہ اب ہمیں آپ کے پیچھے بھاگنا ہے, اے اللہ آپ کی طرف بھاگنا ہے. اے اللہ آپ نے تو اپنے قرآن کے اندر کتنا حکم بھی فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بھاگو, لیکن اے اللہ ہمیں دنیا کی طرف بھاگنے سے فرصت ہی نہیں مل رہی. اے اللہ ہمیں اس ذلت والے دوڑ سے نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کے لیے اپنے گناہوں والی زندگی سے یو ٹرن کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دھوکے سے نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں. اے اللہ اپنی ذات کے بارے میں بھی دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں. اے اللہ اپنے اجتماعی احوال کے بارے میں بھی بہت زیادہ دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور اے اللہ یقیناً یہ اس دور کے مطابق بھی ہے کہ جس کو کہ فتنہ دجال کا زمانہ ہمارے مشائخ نے بتلا دیا. اے اللہ دجال کا تو فتنہ ہے ہی سارا کا سارا دھوکے والا. اے اللہ اتنا بڑا دھوکا کہ دوسروں کے بارے میں تو کیا اپنے بارے میں لگ جائے. اے اللہ یقیناً ہم اس فتنہ دجال کا شکار ہو چکے ہیں. اے اللہ لیکن اس میں سے نکلنا ہمارے بس میں نہیں ہے, لیکن آپ کے یہ بہت زیادہ بس میں ہے. اے اللہ آپ کے لیے بہت آسان ہے. اے اللہ ہمیں اس دھوکے سے نکال دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں دھوکہ لگ چکا ہے, لیکن اے اللہ ہم اس دھوکے سے نکلنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے اوپر اپنے دین کی حقیقت کو کھول دیجئے. اے اللہ جیسا کہ یہ دین آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے اور انہوں نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تھا اور ان کے صحابہ نے آگے امت تک پہنچایا تھا, اے اللہ اس دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس دین کا ادراک عطا فرما دیجئے. اے اللہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے اکابر مشائخ اور علماء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اس دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما دیجئے. ہماری اولادوں کو, ہمارے اہل و عیال کو, اے اللہ ہماری خواتین کو اس دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری سوچوں کو, ہماری فکروں کو, اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو, ہمارے وقت کو اس دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ یہ دین تو آپ نے حفاظت کا بیڑا خود اٹھا رکھا ہے اس دین کا. اے اللہ اس دین کا کچھ نہیں بگڑنے والا. اے اللہ لیکن اگر ہم اس کی حفاظت کی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو اے اللہ بگڑے گا تو صرف اور صرف ہمارا اپنا, کہ ہم اور ہماری اولادیں ہی اس دین سے محروم ہو جائیں گی. اے اللہ آپ تو اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی توفیق دے کر کے اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیں گے. اے اللہ آپ کے دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اے اللہ مسئلہ تو سارا کا سارا ہمارا, ہمارے اہل و عیال کا ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے. اے اللہ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے, اے اللہ اپنی رحمت سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے. دنیا کی فکروں سے اے اللہ ہمیں آزاد فرما کر اپنے دین کی اور آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی عزتوں کو اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ آسان فرما دیجئے. اے اللہ ذلت و رسوائی کی اس زندگی سے اے اللہ ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی اور ماننے کی اور پھر ان کی اصلاح کی فکر میں لگ جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, ہمارے اکابرین علماء کرام کو, اے اللہ ہمارے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بھی دوست احباب اور رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.